بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. خواتین حضرات پروگرام تلاش میں لائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ ایک جانب جناب جاوید احمد غامدی صاحب ہیں جو ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے, اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں آج کے پروگرام میں میں بہت عزت سے دعوت دیتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں احسان صاحب. پروفیسر صاحب ایک نہ صرف ایک معلم ہیں بلکہ پاکستان اور اسلام اور خاص طور پر ان کا جو شعبہ ہے قانون, ان کے بارے میں ایک اتھارٹی ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کا ہم آغاز آپ سے کریں. آپ سے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم نے اس پروگرام کو کیا ہے کہ ایک تصور ہے ایک اسلامی جدید جمہوری ریاست کا, وہ بات اس پر بہت ہوتی ہے, وہ اس کے کیا خد و خال ہوں گے کل اگر کسی کو اقتدار ملے جو یہ تصور رکھتا ہو یا یہ خواہش رکھتا ہو, تو اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی, ہمارے موجودہ حالات کے لحاظ سے اس طرف کیسے بڑھا جائے گا. تو خواب اور حقیقت اس پہ میں چاہتا ہوں آپ بس مختصر یہ بات کیجئے تاکہ ہم پھر آگے اس کو لے کے چلیں.
جی شکریہ. میں اتھارٹی تو نہیں ہوں مگر آپ نے انکریج کیا, میں اپنا ویو پوائنٹ عرض کیے دیتا ہوں. میرے نزدیک ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو, اور یہ میرے آئی کین بی رانگ, جس کو ہم کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یا اس کے لیے. وہ نقطہ ہے کہ انسان کی حیثیت ہی ایک وائس جرنٹ کی ہے, اور اس کے تمام کام جو ہیں اسی روشنی میں ہوں گے. دیئر فور میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, انسان زمین پر خدا کا نائب ہے. انسان کی جو بنائی ہوئی سلطنت ہوگی وہ خدا کے سلطنت کے تصور کی ایک عکاسی ہوگی جس حد تک انسان کر سکتا ہے. لہذا اس کے اندر جو اقتدار اعلیٰ ہوگا وہ بھی نائب ہوگا, وائس جرنٹ ہوگا. عدالت کا اعلیٰ ترین اختیار بھی تابع ہوگا خدا کے اس اختیار کے, اور سیاست کا پورا نظام پارلیمنٹ بھی اگرچہ وہ سوورن ہوگی لیکن اس کی حیثیت وائس جرنٹ کی ہی رہے گی. آپ اس دائرے سے اسلامک فلسفی اور اسلامک کانسیپٹ کے اندر باہر نکل کر بات نہیں کر سکتے. سو میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ساری باتیں اپنے اس وائس جرنسی پرنسپل کے حوالے سے کریں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوا اگر آپ اجازت دیں, ہمارے پاس قرآن پاک ایک خدا کی نعمت اور ایک گائیڈنگ بک جو ہے وہ موجود ہے. وہ اس آپ کی حیثیت کو ہر معاملے پر خدا کی طرف سے ایک گائیڈنس ہے. لہذا انسان کا انسان سے کیا رشتہ ہونا چاہیے, انسان کا معاشرے اور سٹیٹ کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے, اور سٹیٹ کے مقاصد کیا ہونے چاہیے, اس کا بنیادی تصور قرآن پاک سے ہی آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کا انسان سے جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس کے اندر ایک لا محالہ اور ایک اسینشل پابندی ہے کہ انسان دوسرے کے نقصان کے لیے ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو خدا نے اس لیے, اس کے لیے تو اس کو وائسرنٹ بنایا ہی نہیں ہے. خدا نے اپنی مخلوق کے فائدے کے لیے آپ کو اختیار دیا ہے, خدا نے اپنی ساری مخلوق کے فائدے کے لیے آپ کو ریسورسز دیے ہیں, اور آپ کا اختیار اور آپ کے ریسورسز دوسروں کے فائدے کے لیے ہی استعمال ہو سکتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام کی ریاست ہو, معاشرہ ہو یا فرد ہو, اس کی ڈیوٹی فلاحی ہی ہو سکتی ہے. وہ اسینشلی ایک فلاحی معاشرہ اور فلاحی سٹیٹ جو ہے وہ
دین خیر خائی کا نام ہے. یہ
اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور تصور جو ہے وہ لیا جائے. اب جو آپ نے بات فرمائی اس میں میری پہلی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مسلمان جب کسی ریاست کو اچیو کرتے ہیں تو ان کی میرے خیال کے مطابق پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ریاست کے اوپر یقین رکھیں. اپنی ریاست کے اوپر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیرلل سٹیٹ نہ کریٹ کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اصلاح نہ کریں, اس کی اصلاح کریں, اس میں جو آپ کے اعلیٰ تصورات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی,
لیکن نظم اجتماعی کی پابندی کریں.
لیکن وہ جو سٹیٹ ہے اس کے اگینسٹ آپ پیرلل نہیں کھڑے ہو سکتے, کیونکہ یہ چیز اگر کھڑی ہو جائے تو وہ سارے کا سارا جو ہے نظام ہی انتشار کا شکار ہوگا.
اس ایک پوائنٹ پر ہم غامدی صاحب سے بھی انپٹ لے لیتے ہیں. غامدی صاحب آپ نے پروفیسر صاحب کی گفتگو سنی, اس میں ایک بنیادی بات انہوں نے یہ چھیڑی ہے کہ یہ جو خلافت عرضی کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کی حکومت اسی اصول پر یہاں قائم ہوگی, اور اس کو جو مسلمان اپنی حکومت قائم کریں گے تو وہ ایک طرح سے
وائس جرنسی پرنسپل
وہ پرنسپل ہے اس کا. تو اس پر بھی آپ کچھ کمنٹ کر دیجئے, اور جو پہلی بات انہوں نے کی خیر خائی والی, اور ساتھ اس کے کہ بھئی نظم اجتماعی کو ہمیں ہر حال میں اس کو اس کی پابندی کرنی. جناب
پروفیسر کی دو باتوں سے تو مجھ کو پورا اتفاق ہے. مسلمان دوسروں کا خیرخواہ ہوتا ہے, دوسروں کی خدمت کرتا ہے, اسلام کی روح یہی ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ سب ہمارے بھائی ہیں، اور بدرجہ اتم اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو خدا نے اخوت کے رشتے میں باندھ دیا ہے، اس لیے جو ایک بھائی کے جذبات دوسرے بھائی کے بارے میں ہو سکتے ہیں وہی ہمارے دوسرے انسانوں کے بارے میں ہونے چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جب بھی آپ کوئی حکومت قائم کریں گے تو اس نظم کے ساتھ مسلمانوں کو وابستہ رہنا چاہیے. یہ محض کوئی منطقی قضیہ نہیں ہے بلکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ بیان کر دیا ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حدیثوں میں یہ بات واضح طور پر مل جائے گی کہ ایک چیز سلطان اور الجماع ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم ریاست. یہ ریاست اور حکومت کی علیحدگی کی اصطلاحات تو اب وجود میں آئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زمانے میں الگ کر دیا تھا. یعنی ایک آپ کا اولوالامر ہے، آپ کا حکمران ہے، اور ایک السلطان ہے جس کو آپ اقتدار سے یا نظم ریاست سے یا نظم اجتماعی سے تعبیر کر سکتے ہیں. اسی کو حدیثوں میں الجماع سے تعبیر کیا گیا ہے. تو حضور نے یہ فرمایا کہ جو بلشت برابر بھی اس سے الگ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو جاہلیت کے حوالے کر دیتا ہے. اس لیے اس دوسری بات سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو جب قائم کر دیا جائے گا تو ہم اس ریاست کو کبھی توڑنے کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے. ہم اس کی وسعت کے بارے میں تو سوچ سکتے ہیں لیکن اس کے مقابل میں کوئی نظم کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ اس ریاست کے ساتھ وفاداری کا تعلق رکھیں گے. یہ دو باتیں میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہیں. جہاں تک خلافت کا تصور ہے، اس میں شبہ نہیں کہ موجودہ زمانے میں بعض مفکرین نے اس کو اختیار کیا اور یہ بات عام طور پر کہی گئی کہ انسان زمین پر خدا کا خلیفہ ہے، لیکن اس بات سے مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قدیم علم میں بھی اس بات کو اس طرح کبھی پیش نہیں کیا گیا، اور قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا گیا ان میں بھی یہ بات اس طرح بیان نہیں ہوئی. انسان کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ عبد کا تعلق ہے، یعنی ہم بندے ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے، ہم مخلوق ہیں وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اسی چیز کو بیان کیا ہے سورہ نساء میں کہ وہ رب الناس بھی ہے ملک الناس بھی ہے، یعنی وہ انسانوں کا بادشاہ بھی ہے اور ہم اس کی حکومت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ایک مسلمان جب عبدیت کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے تو یہی وہ چیز ہے کہ جو اسے اسلام میں داخل کرتی ہے. اس مقام پر کھڑے ہو کر وہ خدا کے احکام سے سرتا بھی نہیں کر سکتا.
تو یہ جو ہمارے ہاں یہ تصور ڈھلا ہے پھر نظم اجتماعی کے قیام کے لیے، اس کا کیا کنیکشن ہے؟ اور اگر وہ بات وہاں سے اس تصور سے ثابت ہوتی ہے تو آپ اسے کیسے ثابت کریں گے عبد والی بات سے؟
میرے نزدیک دیکھیے، نظم اجتماعی کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو انسان کی فطرت کا اقتضا ہے. یعنی جس طرح انسان اپنے جبلی تقاضوں سے کھانے پینے کا محتاج ہے، اس کے لیے کسی مذہبی حکم کی ضرورت نہیں ہے. اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرنے کا ضائعات رکھتا ہے، اس کے لیے بھی کسی مذہبی حکم کی ضرورت نہیں ہے. بالکل اسی طرح انسان اپنے اندر ایک نظم قائم کرنا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اسے ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے. چنانچہ قدیم قبائلی تمدن میں بھی وہ مجبور ہوا کہ اپنے لیے کسی شیخ قبیلہ کا انتخاب کرے اور اس طرح ایک نظم پیدا کر لے. تاریخ کے مختلف ادوار سے گزر کر یہی چیز ریاست میں بدل گئی. اسلام یہاں سے شروع نہیں ہوتا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ فطرت کے یہ تقاضے تو انسان اپنے فطری عرض کے تحت پورا کرے گا، اب اس کو اللہ کے قانون کا کیسے پابند ہونا ہے؟ یعنی میرے اندر جنسی دائیات موجود ہیں لیکن اب ان کے اظہار کے کیا آداب ہوں گے؟ میرے اندر ایک بیوی کو گھر میں لانے کا دائیا موجود ہے، اس سے جو خاندان بنے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ اسی طرح نظم ریاست تو میں اپنے فطری عرض سے وجود میں لاؤں گا، لیکن اب اس نظم ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ تو میرے نزدیک ان فطری اقتضاعات کے بعد اصل میں دین شروع ہوتا ہے.
ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، آپ اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں؟
نہیں، یہ تو جو اظہار میں ظاہر ہے کہ ان کی ڈاکٹر صاحب کے، راما صاحب کے اظہار میں بہت ہی بہتری ہے اور وہ رہے گی. آبجیکٹولی ہم تمام باتوں پہ اگری کر لے ہیں، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ رشتہ خالق اور مخلوق کا ہی ہے.
ٹھیک،
اور یہ بالکل صحیح بات.
اچھا اب ہم آ جائیں اپنے ملک کی جانب. یہ ایک جدوجہد ہوئی غیر منقسم ہندوستان میں، اور مسلمانوں نے قائد اعظم کی قیادت میں ایک ملک کا حصول کیا. اب اس وقت جو ملک بنانے والے لوگ تھے، جو قیادت تھی، آپ دیکھیے کہ وہ مسلم لیگ کا ایک ویژن تھا کہ ایک جدید مسلمانوں کی ریاست بنے گی. قائد اعظم ایک جمہوری مزاج کے آدمی تھے، علامہ اقبال کو آپ دیکھیں وہ بھی ویسٹ کے پڑھے ہوئے تھے, وہ اگرچہ مشرقی تہذیب کے پوری طرح جاننے والے اور اس سے محبت کرنے والے تھے. یہ ہمارے ہاں جب آگے تاریخ بڑھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تصور تھا بانیان پاکستان کا یہ کچھ دھندلا گیا, اور ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتوں کی طرف سے اسلام کی تعبیر ہوئی یا جو آئینی جدوجہد ہوئی اس پر میں تھوڑی سی گفتگو بھی کی تھی, ہمارے ہاں اس میں تبدیلیاں ہوئیں, قرارداد مقاصد آئی, اور بالخصوص جو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلام کا نفاذ ہوا. میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ان پر تبصرہ فرمائیے کہ قانون دان کی حیثیت سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قانونی ہمارے ہاں ارتقا ہوا, اور دوسری جانب جو سوسائٹی ہے اور سماج ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے.
اچھا, میری اس کے اوپر جو اپروچ ہے وہ سادہ ہے, اور میں اس کے اتھینٹک ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا. میری اپروچ فنکشنل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان بنا یہ مسلمانوں کے لیے بنا, اور اسلام کے لیے بنا, اور اسلام کے اصولوں کی پریکٹس کے لیے بنا. اب اس میں اس کو کیسے اختیار کیا جائے, اس میں ترجیحات کا فرق ہے. پہلے آپ اپنی اسٹیٹ کو کسی طریقے سے اسٹیبلش کیجئے, رول آف لا کو اسٹیبلش کیجئے, اکنامیکلی اس کو سسٹینیبل بنائیے, ایک ورکیبل انوائرمنٹ کریٹ کیجئے جس کے اندر پروگرس ممکن ہو, اور ان چیزوں کے جو اصول ہیں وہ اسلامی یا غیر اسلامی یا کافرانہ کوئی مختلف نہیں ہے, ان چیزوں کے بنیادی سائنٹیفک رولز ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے اسٹیٹ کو کھڑا کیجئے,
جس کے نمونے دنیا میں
اور وہ اسلام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 1500 سال پرانی یا 1200 یا 1300 سال پرانی اسٹیٹ بنائیں. اسلام کا مقصد اور بانیان پاکستان کسی بھی اسٹیٹ کے بننے کا مقصد ہو ہی پروگریسو اور جدید سکتا ہے, اس کی روح اسلامی ہی ہوگی اور ہم اس سے بالکل نہ انکار کر سکتے.
اور جیسے انہوں نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہی ہیں اکثریت میں, اگر وہ جیسے ہوں گے ویسے ہی ان کا اسلام ہوگا.
چلے یہ تو ایک اس میں تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے بعد میں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا اس بنیادی سٹرکچر کو بنانے کے لیے اور سسٹینیبل کرنے کے لیے ایک امت میں, ایک اس کمیونٹی میں, اس سٹیٹ میں ایگریمنٹ ہے, اس ایگریمنٹ کو بحال کر لیں اور اس کو لے کر چلیں عالمانہ انداز سے اور علمی انداز سے. کسی بھی اسلامی اصول پہ کمپرومائز نہ کیجئے, مگر ان کو اس طرح امپلیمنٹ کیجئے جس طرح امپلیمنٹ کرنا ایک گیم آف پاسبلٹی میں آتا ہو,
فطری طریقے سے.
اب آپ اکانومی کو, آپ نے کچھ نہیں اس کے اوپر کام کیا, اور آپ ایک ہنگامہ آرائی سے کوشش کریں کہ ہمارے ملک کی معیشت کو اسلامی بنانے میں کنورٹ کر دیا جائے, تو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے نہیں کیا ہے, انہوں نے جو پہلی اسٹیٹ قائم کی ہے اس کو پیورلی اسلامی گراؤنڈز پہ نہیں بلکہ پاسبل گراؤنڈز کے اوپر کھڑا کر دیا.
یہ بہت اہم نقطہ ہے.
اور نبی کریم کا اسٹیٹ کو میلٹ کر دیا اپنے اس مقصد کے اندر, اور
ایک تدریج کا عمل ہے,
اور اس کو سارا وہ میلٹ ہو گیا, ان کے اپنے ہاتھ کے اندر وہ سارا نظام آ گیا,
وہ ڈھل گیا
اس کے اندر, کیونکہ اس میں کریکٹر کا ایک بیک بائی دیٹ کریکٹر
اینڈ
پرسنالٹی.
اچھا, ایک سوال ہمارے پاس ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر آئی, ان کی بات سنیں. السلام علیکم, کوئی ہیں ہمارے ساتھ یا لائن ڈراپ ہو گئی؟ ہیلو, شاید لائن ڈراپ ہو گئی. چلیے ہم اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. فاتح نوزاد ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین حضرات, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تلاش لائیو, اور ہمارے ساتھ غاملی صاحب موجود ہیں, اب پروفیسر ہمایوں احسان صاحب تشریف رکھتے ہیں, اور ایک کالر ہم سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی, سکندر چودھری فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں.
جی جناب, فرمائیے.
جی, میرا سوال غاملی صاحب سے یہ ہے کہ ایک تو ہم پہ شفقت کریں, زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا کریں, اور دوسرا سوال یہ کہ قرآن میں ذکر خلیفہ کا تو ہے,
جی
اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دیں. ہم تو ان کے بڑے متقید ہیں, اور یہ تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہتے ہیں خلیفہ کا ذکر یا تعلق نہیں ہے, لیکن قرآن میں کہیں خلیفہ کا ذکر تو ہے. بڑی مہربانی آپ سب لوگوں کی.
ٹھیک ہے, میں غامدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت مختصر اس پہ کمنٹ کر دیں, اور اپنی کسی تحریر کا حوالہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پروگرام پھر بالکل ہی ہمارا اکیڈیمک ہو جائے گا. غامدی صاحب.
جی, خلیفہ کا لفظ تو قرآن مجید میں 10 جگہوں پر آیا ہے, لیکن یہ کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے یا اللہ کا نائب ہے, یہ بات پورے قرآن میں بھی کہیں نہیں ہے اور حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے. جو بات قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو یہ کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ,
میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کا مطلب ہے میں ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں, ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار دوں گا, جس کو میں اقتدار دوں گا. یہ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے حضرت داؤد کے بارے میں ہے. قرآن مجید ہی میں فرمایا گیا ہے کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کا اقتدار بخشا ہے, اس لیے اب اللہ کے قانون کے مطابق حکومت کرو. تو خلیفہ کا لفظ نائب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, جانشین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور صاحب اقتدار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر یہ اللہ کے نائب کے طور پر یہاں استعمال ہوتا تو اس کو معرف باللام ہونا چاہیے تھا, یعنی الخلیفہ ہونا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے. اچھا غانی صاحب,
میں
جی
اس میں
جی سب کچھ فرما رہے ہیں,
میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں. اور ہم یہ تو کوئی ممکن ہی نہیں کہ خدا کی جگہ کے اوپر ایک سیکنڈ گاڈ کے طور پہ کوئی خلیفہ ہو,
اس کا کوئی نائب نہیں ہو سکتا,
اس کا کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ہم صرف یہ کہتے, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ انسان کے پاس تمام پاورز جو ہیں اوریجنل نہیں ہیں, اوریجنل پاورز ساری گاڈ کے پاس ہیں. انسان کے پاس جو بھی اختیار آئے گا وہ ایک ڈیلیگیٹڈ فارم میں آئے گا, اور چونکہ وہ ڈیلیگیٹڈ فارم میں ہوگا تو جو اس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے اس کے دائرے سے وہ باہر نکل ہی نہیں سکتا. وہ پابند ہے اپنے آقا کا, اپنے خالق کے احکام کی پابندی کرنے کا, اور ان حدود سے وہ باہر نکلنے کا مجاز ہی نہیں.
ٹھیک ہے. یعنی وہ تصور کی بنیاد اصل میں وہ آیات ہیں یا نہیں ہیں, اصل چیز یہ کہ خدا اور بندے کا تعلق ہے بنیادی طور سے. آپ یہ فرما رہے تھے کہ تبدیلی, مسلمانوں نے ایک ملک بنایا تو اب ان کو ایک تبدیلی لانی ہے. آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے میں ایک ریاست قائم کی تو وہاں تبدیلی کیسے آئی, اور وہاں پر کوئی مذہبی ایشوز نہیں تھے, بلکہ آپ نے جو فلاحی ریاست کی طرف بڑھنے کے جو اقدامات کیے ان پر غور کرنا چاہیے. آپ اس کی طرف کچھ اشارہ فرما رہے تھے.
اچھا, میرا ویو یہ ہے کہ ہم جسے سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ, ہم کیپیسٹی بلڈنگ کریں شہری کی, اداروں کی, جس کی روشنی میں جب ہم قوانین بنائیں گے تو ان کے اوپر عمل کیا جا سکے گا. اب اگر آپ ایسے قوانین بنا دیں جن کا گراؤنڈ ریالٹیز اور عوام کے یا اداروں کی کیپیسٹی سے کوئی تعلق نہ ہو تو ان قوانین کی کوئی ایفیشنسی نہیں ہوتی ہے. دیر فور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام چیزوں کو بتدریج اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام کی روح کو سمجھتے ہوئے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کو ڈھالنا چاہیے. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں.
جی,
کوئی بھی قانون غیر اسلامی نہیں ہو سکتا, قوانین کو جتنے بھی ہوں گے وہ اسلام کے مطابق ہوں گے, لیکن ہر چیز قانون کے دائرے میں نہیں آئے گی. یہ دیکھیے, کچھ چیزیں قانون کے دائرے میں آئیں گی اور کچھ چیزیں مورل ڈومین کے اندر رہیں گی. آپ کے جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے, اور میں اس میں لا اینڈ مورلز کی سیپریشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. جو بھی قانون ہوگا وہ مورل ٹیسٹ پاس کر کے ہوگا, لا اینڈ مورلز کی سیپریشن کی میں بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کے اوپر اسینشیلی قانون کی گرفت نہ لگائیں,
روایات ہوں گی
ان کو وہاں رکھیں, اور کچھ چیزوں کو قانون کی گرفت کے اندر لے ہیں. لیکن جب بھی قانون بنے وہ اسلامی ہو. لہذا فرق میں کیا نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں ہمبل طریقے سے, کہ جن چیزوں کو ہم اس طرح سے اس سٹیج پہ ہینڈل نہیں کر سکتے ان چیزوں کے اوپر ہم فوراً نظام کو توڑنے کی کوشش مت کریں.
ٹھیک ہے. گاندھی صاحب, یہ بات کہ مسلمانوں کو جب کوئی خطہ جیسے پاکستان ملا یہاں کے مسلمانوں کو, تو تبدیلی آنے کا ایک فطری طریقہ ہونا چاہیے تھا. لیکن جیسے میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے بانیان پاکستان نے کوئی ایک جدوجہد کی, اس کے بعد ہمارے ہاں اسلامی قوانین کے نفاذ کا ایک طریقہ ہوا, آئین بنا, اس میں کچھ دفعات اسلامی شامل کر دی گئیں, اور شرعی قوانین اس وقت ہمارے قانون کا حصہ ہیں. تو یہ جس طرح سے اب ہو چکا ہے, اس کے بعد اب اس کو آپ کے نزدیک بہتر کرنے کا اور اس کو اس کی برکات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
پروفیسر کی بات پر تبصرہ کرنا چاہوں گا. میرے خیال میں انہوں نے بڑی سچی بڑی صحیح بات کہی ہے.
جی,
آپ کو پہلے ایک معاشرہ تعمیر کرنا ہوتا ہے, یعنی دستور اور قانون سے معاشرے نہیں بنتے, معاشرے سے دستور اور قانون پیدا ہوتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ایک ملک ملا ہے, ہم یہ مطالعہ کرتے کہ اس ملک میں کون سی اقوام آباد ہے, ان کا ذہنی اور فکری پس منظر کیا ہے, یہاں جاگیرداری نظام کی کیا صورتحال ہے, اس کے قبائلی علاقوں کا کیا معاملہ ہے. ہم پہلے ایک منظم ریاست میں اس پوری کی پوری قوم کو ڈھالنے کی صحیح کرتے, لوگوں کی فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح قرار دیتے, اپنے ہاں امن پیدا کرتے. دوسری طاقتوں کے رحیم بننے کی بجائے اپنی قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے جدوجہد کرتے، اس کی معیشت اور اقتصادیات کو اپنے ذہن اور فکر کا موضوع بناتے، اس سے ایک قوم پیدا ہوتی. اس کے بعد پھر ہم اپنے تعلیمی نظام کو دیکھتے کہ وہ کس طرح ایک نئی قوم کی تشکیل کر سکتا ہے، ایک ایسی قوم جو اسلام کو بھی سمجھے، جدید تقاضوں کو بھی سمجھے، پھر اپنی قوم کی تربیت کرتے. یہ عمل آپ سے آپ اسلامی قوانین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض چیزوں میں قانون دیا ہے، اپنی شریعت دی ہے، کوئی مسلمان اس سے انحراف نہیں کر سکتا. لیکن جب قوم کی وہ صورتحال ہو جو ہماری قوم کی تھی اور آپ اس کے ساتھ دستور میں ایک بات لکھتے ہیں، ایک قانون بنا دیں، تو یہ سب کچھ ہوا میں معلق ہو کر رہ جاتا ہے. اسی کی جانب میں نے پچھلی بار نشستوں میں بھی توجہ دلائی تھی کہ ہم نے اصل میں گھوڑے کے آگے گاڑی باندھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ بے ضرورت قسم کے کام کیے ہیں جن کو کرنے سے کوئی حاصل بھی نہیں ہوا. اور سچی بات یہ ہے کہ جو صحیح راستے پر گامزن ہو کر ہم حاصل کر سکتے تھے اس کے حصول سے بھی دور جائے.
گاندھی صاحب یہ تو اب ہو گیا ہے نا.
میں تائید کرتا ہوں کہ پروفیسر نے بڑی صحیح بات کی طرف توجہ دلائی ہے. ہمیں پوری طاقت صرف کرنی چاہیے تھی اور آج بھی ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی قوم کی تعمیر، اپنے عوام کی فلاح و بہبود، اپنی اقتصادی صورتحال کی بہتری کو اصلا اپنا موضوع بنائیں اور اپنی قوم کی تعلیم کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے دے گی.
گاندھی صاحب یہ جو پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ تعمیر قوم میں یا اس ایک اچھے سماج کی تعمیر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ خالص مذہبی چیزوں کو فوکس کیا جائے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اسلامی جماعتیں ہیں اس ملک میں وہ نظام اسلام کا نعرہ لگاتی ہیں اور نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ حکومت سنسیئر نہیں ہے اسلام کے معاملے میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟
یہ بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک ذہنی پس منظر ہے، وہ کیونکہ ایک فقہی تعبیر کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ہیں، زیادہ تر علماء ہیں. علماء کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں بنو امیہ کے زمانے کے بعد سے لے کر مسلسل جوڈیشری ان کے پاس رہی ہے. یعنی جب قاضی ابو یوسف کا تقرر کیا گیا اس کے بعد سے ہماری عدلیہ علماء کے پاس رہی ہے، یہ مغلوں کے زمانے میں بھی رہی اور اسی طریقے سے جو خوارزم شاہی اور اس نوعیت کی دوسری سلطنتیں قائم ہوئی ان میں بھی یہ روایت قائم رکھی گئی. انگریزوں نے آ کے یہ معاملہ ختم کر دیا. اب اس کے بعد جب نئی ریاستیں قائم ہوئی تو علماء یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ان کو لوٹا دی جائے. ان کا سارا تعلیمی نظام بھی اسی پر مبنی ہے، چنانچہ وہ جماعتیں بنا کر، تنظیمیں قائم کر کے اس چیز کو ہدف کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی سوسائٹی میں چونکہ بڑی قوت موجود ہے تو آپ کے پاس دو راستے تھے. ایک تو راستہ یہ تھا کہ جیسے جوڈیشری ان کے پاس پہلے تھی ان کے حوالے کر دیتے، دوسری چیز یہ تھی کہ پھر نیا علم پیدا کرنے کی کوشش کرتے جس طرح کہ علامہ اقبال نے توجہ دلائی تھی. دیکھیے ان کی کتاب کا نام کیا، ری کنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک تشکیل جدید کی ضرورت ہے، ایک ریفارمیشن کی ضرورت ہے. تو یا آپ یہ کام کرتے اور اپنے یہاں ایسا علم پیدا کرتے کہ جو ان کا متبادل بن جاتا، اور یا پھر ان کے سپرد کر دیتے. میرے نزدیک پاکستان میں یہی کشمکش ہے جو مذہبی جماعتوں میں اور سیاسی لوگوں میں پرتا ہے، اس کا حقائق سے بہت کم تعلق.
میں جی آپ ضرور سننا چاہوں گا آپ کا انپوٹ اس میں پلیز.
نہیں کیا ہوگا، جو رفلی سپیکنگ اور ایک جنرلائز ٹرمز میں جو بھی علماء دین بات کہہ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے، جس بھی چیز کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ حق ہے اور ان کی بات برحق ہے. ان کی جدوجہد بھی اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ان نامساعد حالات میں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں.
ٹھیک.
تھوڑا سا جو مجھے پرابلم نظر آتا ہے وہ یہ ہوا کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ وہ ایک آربیٹر کی پوزیشن میں تھے، وہ ایک تھرڈ پارٹی تھے، دو پارٹیوں کے درمیان جب بھی کوئی غلطی کرے گا اس کو وہ کریکٹ کرتے تھے. جب ایک مذہبی پارٹی پریکٹیکل پالیٹکس میں آتی ہے تو اس کا وہ جو ڈائریکشن دینے کا جو رول ہے، اس کا جو سول آربیٹریٹر کا رول ہے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے گا، اس رول سے وہ نیچے آ جاتی ہے اور وہ ریسورسز کی جنگ کے اندر ون آف دی کنٹیسٹنٹ پارٹی بن جاتی ہے. جب وہ پارٹی بن جاتی ہے اوپر سے سانحہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کی قوم کی تعمیر کرنے کی بجائے اور اس کو تعلیم اور اس کی روح اس کردار بنانے کی بجائے وہ ان پریکٹیکل سمال سکیل ریالٹیز میں انڈلج کر جاتے ہیں جس سے ان کو ووٹ مل سکے، تو وہ اپنا وہ رول کھو دیتے ہیں اور الٹا جو گندگی کی سیاست ہے اس کے اندر ایک حصہ بن کے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جس نے مجھے گائیڈ کرنا تھا وہ تو میری طرح ایک پارٹی بن کے میرے ساتھ چل پڑا
ووٹ
یا میری حمایت میں یا میری مخالفت میں، اور میں نے اس سے گائیڈنس لینی بند کر دی. میں نے کہا تم تو خود ایک پارٹی ہو میرے اگینسٹ، تو مجھے معلوم نہیں اس کا صحیح حل کیا ہوگا، شاید جو جس طریقے سے علامہ صاحب نے فرمایا وہی ہوگا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء تھوڑا اس چیز کو ریویو کریں کہ ان کا سٹیٹس بہت بلند ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سیاست سے نکل جائیں، لیکن یا تو وہ سیاست میں ان اصولوں پر رہیں جو پریکٹیکل پالیٹکس کے اصولوں سے ہٹ کے ہو، چاہے وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس چیز کو چھوڑ دیں. لیکن چونکہ وہ ہمارے معاشرے اس حیثیت میں ان کو الیکٹ کرتی نظر نہیں آتی، تو پھر جب وہ نیچے آ جاتے ہیں تو وہ دوسروں سے مختلف نظر نہیں آتے. وہ جو ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کی سیاسی جنگ ہے، اس کے اندر وہ بھی ایک حصہ بن کے رہ جاتے ہیں.
لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ تو علماء کی سیاسی جماعتوں کا حل ہے نا. ہم اگر دیکھیں جس کی طرف غامدی صاحب نے اشارہ کیا ہے، غالباً جیسے میں سمجھا ہوں کہ یہ تو پورے دنیا کے مسلمانوں میں جو غلبہ دین کی ایک جدوجہد ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو. اور اسلام کے غلبے سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اسلامی قانون کا نفاذ ہے. تو میں ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہے خواتین آزاد، وقفے کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں اپنے مہمانوں کے ساتھ. ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ اسلامی قوانین اور اسلام کی برکات کا آپس میں کیا تعلق ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خواتین آزاد پروگرام میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، آئیے ان کی بات سنیں. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی میرا غامدی صاحب سے ایک کوئسچن ہے
جی،
کہ ایک ہندو لڑکا اگر مسلمان ہو جائے تو کیا ہمارے ہاں لڑکیوں کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لیں؟
غامدی صاحب آپ نے سوال سماعت فرمایا.
جی میں نے سن لیا.
جی
اگر ایک ہندو لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے تو دینی لحاظ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. باقی ہمارا معاشرہ کیا کرے گا اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. میں ایسے بہت سے لوگوں سے واقف ہوں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی شادیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. آپ کو ہندوستان میں اس طرح کی شادیوں کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی. ایک ہندو لڑکا مسلمان ہو گیا اور پھر اس کے بعد کسی خاتون نے اپنی مرضی سے شادی کر لی. ایسے بھی واقعات ہیں کہ خود والدین نے اس طرح کی شادی کر دی. تاہم سوسائٹی شادی کے معاملے میں اور بہت سے پہلوؤں کو بھی دیکھتی ہے، اس کی بنیاد پر کوئی رد عمل بھی ہو سکتا ہے، مختلف رائے بھی ہو سکتی ہے. دینی لحاظ سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں.
اچھا غامدی صاحب، اس سے اشارہ ملتا ہے اصل میں اسی بات کی طرف جو ہمارا موضوع بھی تھی، کہ ہماری سوسائٹی اسلام کے صحیح اسپرٹ کے لحاظ سے کیا تیار ہے. ہم ایک جانب دیکھتے ہیں کہ اسلامی قوانین نافذ ہیں، یہاں پر وفاقی شرعی عدالت ہے، ایک نظریاتی کاؤنسل ہے، ہمارے آئین میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم حقیقت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو اسلام کے لحاظ سے نہ ہمارا کیریکٹر ہے اور نہ ہمارے عمل ہیں اور نہ ہمیں اس طرح سے دنیا دیکھتی ہے.
یہی ہمارا المیہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پروفیسر نے بڑی قیمتی بات کہی ہے کہ علماء کا اصلی کردار یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے جب اپنے آپ کو سیاست میں آ کر ایک پارٹی بنا لیا تو وہ اپنے منصب سے خود ہی معذور ہو گئے. ان کا اصلی منصب جو قرآن میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کو خبردار کریں، سیاستدانوں کو خبردار کریں، رہنماؤں کو خبردار کریں، دانشوروں کو خبردار کریں اور اپنی قوم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں. یہ اصل میں وہ ذمہ داری ہے جو خود خدا نے ان پر ڈالی ہے، اور جب وہ اس میدان میں آتے ہیں تو یہاں کامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اگر لوگوں کو دعوت دی جائے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے تو یہ چیز ان کے دلوں میں اترتی ہے. لیکن جب آپ مقابلے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کسی سے کوئی بات کہہ نہیں سکتے. پھر یہ مفادات کی جنگ ہے اور اس جنگ میں آپ کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں. سوسائٹی میں اگر کوئی جمہوری نظام ہے تو اس میں پھر کامیابی کے امکانات بھی مخدوش ہو جاتے ہیں.
پروفیسر صاحب، ایک اور بات بھی ان دنوں بڑی زیر بحث ہے، وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ عرب ممالک میں ایک تبدیلی کی فضا ہے. ایجپٹ میں ہوا، ٹونیزیا میں ہوا، یمن میں ہوا، لیبیا میں ہوا، اور خاص طور پہ اس وقت ایجپٹ میں انتخابات ہوئے، اب ٹونیزیا میں بھی ایک تبدیلی. وہاں آپ جانتے ہیں نہضہ پارٹی ہے ان کی، وہاں یہ سوچ ہے ان کے درمیان کہ بھئی اب ہم اپنا اگر جمہوری لحاظ سے اپنا حق استعمال کریں تو قانون کیا ہونا چاہیے، دستور کیا ہونا چاہیے، اسلام کا کیا کردار ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہ اسلامی قوانین کو ایسے سچ نافذ کر دینا چاہیے جیسے کہ سمجھا گیا ہے ان کو، یا کوئی ایک مکتب فکر کا غلبہ ہو جائے، یا یہ کہ ان کی نئی انٹرپریٹیشن کی جائے، جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کی جا سکتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یا یہ ہے کہ پہلے قوم کو اس قانون تک فطری طریقے پر پہنچایا جائے اور پھر اس قانون کو قانون بنایا جائے.
یہ بڑے بڑے سوالات ہیں اور ان میں سے کچھ کا جواب نہیں میرے پاس ہوگا اور کچھ کا نامکمل ہوگا، لیکن ان ساروں کی ریلیونس ایک بات کے بعد میں شروع ہوگی. پہلے میں عرض کر دوں کہ تبدیلی کی فضا پوری دنیا میں ہے، مارکسزم تقریباً ختم ہو گیا اور کیپیٹلزم اپنی یوٹیلیٹی کی آخری حدوں کے پہنچ کر اپنے اینڈز پہ ایکسپوز ہو رہا ہے کہ اس طرح چلایا نہیں جا سکتا، اس دنیا کے لیے یہ نظام اب ناکافی ہے. ہماری جو تبدیلی کے لیے سچویشن ہے اس میں میں بنیادی ضرورت کسی اور چیز کو سمجھتا ہوں.
جی
میں عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی لیول پر آپ کو بھی ہوش میں آنا ہوگا، کسی لیول پر آپ کو بھی یہ محسوس کرنا ہوگا کہ بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان، خصوصاً بحثیت مسلمان اور پھر پاکستان کے شہری جو سارے لوگ ہیں، ایز اے سٹیزن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کھولیں اور ہوش میں آئیں، ہر ایک کے اوپر مفت میں اعتراض نہ کریں اور ایکسپیکٹیشنز بھی نہ رکھیں، پہلے اپنا بھی تو تھوڑا رول پلے کریں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، گورننس کا ہر لیول پہ اس ملک میں پرابلم ہے. ہم گورننس میں مکمل طور پر انحطاط کا شکار ہو کے ایک بڑے باٹم کے اوپر پہنچ رہے ہیں اور عوام کے نزدیک کی بات اہم ہی نہیں ہے. عوام کو اہمیت دینی چاہیے کہ ہمیں گڈ گورننس چاہیے، اور میں اکراس دی بورڈ بات کر رہا ہوں. جب تک یہ نہیں ہوگی تو لکھا ہوا قانون بہترین سے بہترین ہو یا کسی بھی سسٹم کا ہو، اس کی تو پریکٹیکل لائف سے کوئی ریالٹی اور کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوگا. گورننس کو اپنے کو سنبھالا دیجئے، اور وہ نہیں ممکن ہوگا والنٹیرلی، کوئی آپ کو گورننس لا کر نہیں دے گا جب تک کم از کم کسی نہ کسی سمال ڈگری کی عوام اپنے شعور کا اظہار نہ کریں اور اس چیز کو اہمیت دیں کہ بھائی ہاں گڈ گورننس ہمارا پہلا رائٹ ہے. گورننس نہیں ہوگی تو 100 کے 100 دیے ہوئے رائٹس کی تو کوئی اپلیکیشن ہی نہیں ہوگی. تو ہمارے تمام حقوق، میرے وہ حقوق جو قرآن میں ہیں اور اسلام میں ہیں جو میرے لیے عظیم ہیں، ان کو گورننس چاہیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بات یقیناً آپ کی ادھوری رہے گی. خواتین حضرات، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ بات ہماری آج پوری نہ ہو سکے گی، اور خاص طور پر اس آخری نقطے پر گاندھی صاحب کا انپٹ باقی رہ گیا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں گاندھی صاحب سے اس پر بات کریں گے. میں پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، گاندھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے اتوار کو. اجازت دیجیے، خدا حافظ.